بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. آج بتاریخ 28 جنوری سن 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز HSMS 69 میں شروع ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے گروپ نمبر 2 کے سوالات رہ گئے تھے, گروپ نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 2 کا پہلا سوال ہے, اگر عورت زینت کے لیے اپنے بالوں کو کچھ چھوٹا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھیے, اس سلسلے میں دو بڑی اہم چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے کرے تو اس کے بال جب کٹ جائیں تو عورتوں کے مردوں کے بال کے مشابہ نہ ہو جائیں. بعض عورتیں اس طریقے سے بال کاٹتی ہیں اپنا کہ اگر آدمی ان کے اور چہرے کے نیچے کے جسم کو نہ دیکھے تو پتہ نہیں لگا سکتا ہے کہ ہاں یہ مرد کا سر ہے یا عورت کا سر ہے, تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر بالوں کی کوئی کٹنگ خاص ہے فاسقات فاجرات اور کافرات کے لیے, فاسقات اور فاجرات یا کافرات, یا وہ جو ہے بس فاسقہ اور فاجرہ اور کافرہ عورتوں کی مشابہت میں ایسا کر رہی ہے, اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو بشرطے کی اس سے زینت میں ہی فرق نہیں پڑ رہا ہے, یعنی اسے بالوں کو سلا دینا ہے کیا اس سے زینت ختم ہو جاتی ہے؟ بال عورتوں کی زینت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے عورتوں کو بال کو چھڑانے سے منع فرمایا ہے, تو یہ تین چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو بالوں کا کاٹنا عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے جائے گی.
اگلا سوال ہے, ساتھی میں حدیث بھیجی ہے اور حدیث کا جس نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے, پوچھتے ہیں کیا یہ حوالہ چاہیے؟ حدیث خیر امتی قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. یہ حضور
ہاں بہت بات حضرت ابراہیم مفتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہو اور دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے اور حدیث صحیح ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہاتھوں میں بلٹ یا چھلا یا کڑا وغیرہ پہننے کا کیا حکم ہے؟
کیونکہ سوال یہ کہ یہ صحیح کیوں رہا ہے؟ اگر وہ زینت ہے تو یہ زینت اس قسم کی چوڑیا یا کھیل لگاتنا یا عورتوں کی زینت ہے, مردوں کی زینت نہیں. مردوں کے لیے گھڑی اس قسم کی جیسی چیزیں جس میں عورتوں کی مساجد نہیں, وہ تو جائز ہے. اور اگر اسے پہن رہا ہے نظر بد وغیرہ کے لیے تو ظاہر بات یہ ایسی چیز ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گویا کی ایسی چیز کو سبب مانا جا رہا ہے جس کو شریعت نے سبب نہیں قرار دیا ہے, جس کو شریعت نے سبب نہیں قرار دیا, خواہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہے یا کسی قسم کے علاج کے لیے ہے. اب یہ چیز دو ہی طریقے سے معلوم ہو سکتی ہے, یا تو شرع کی طرف سے معلوم ہو سکتی ہے, یا تو اس میدان میں جو لوگ اسے طبیب ہیں ڈاکٹر ہیں ان لوگوں سے معلوم ہو سکتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر چھڑا یا کلا پہننے میں داخل نہیں ہے, لہٰذا یہ چیز ناجائز ہوگی. اور اس کی دلیل وہ سنن ابو داؤد صحیح محبان مسند احمد سید ماجہ کی وہ روایت دی ہے جسے حضرت عبادہ ابن ثانی کے ابن حسن سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں پہنا ہے؟ تو کہا کہ ایک بیماری کے لیے, تو آپ نے فرمایا اس سے تمہاری بیماری زیادہ ہوگی اور اگر اسی حال میں تم مر گئے تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا پہننا کیونکہ سبب نہیں ہے, شریعت نے سبب نہیں قرار دیا ہے, اس کو سبب ماننا گویا ایک شرک ہے, لہٰذا یہ چیز شرک میں داخل ہوگی, خاص شرک اصغر ہی کیوں ہو اور اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں سود کا پیسہ کس کو دیا جائے؟
بھائی سود کا پیسہ اس سلسلے میں بڑی الجھنے ہیں اور لوگوں کو بڑے سوالات ہوتے ہیں. کاش کے مسلمانوں کے ہر علاقے میں ایسی کچھ کمیٹیاں بن جائیں جو رفاہی کاموں سے دلچسپی لیں اور اس کو اس کی مناسب جگہ پر خرچ کریں. اب انسان کو اگر مجبوری ہے, کوئی نہیں مل رہا ہے, تو میں یہ کہوں گا کسی سمجھدار عالم کے مشورے سے کسی نہایت ہی غریب آدمی, نہایت ہی مجبور آدمی, یا جسے ظلمن جیل وغیرہ میں ڈال دیا گیا ہے, اس کے چھڑانے میں اسے استعمال کیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو عورت کے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا وہ اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتی ہے یا پھر اس کے لیے لمیٹڈ وقت مقرر ہے؟
بھائی اس کے لیے لمیٹڈ وقت یہ رمضان دوسرا رمضان آنے تک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے, وہ بیان فرماتی کہ میرے اوپر رمضان سے روزے رہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت آپ کے لحاظ میں میں انہیں پورا نہیں کر پاتی, یہاں تک کہ شعبان آ جاتا اور شعبان میں اسے پورا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بکثرت روزہ رکھتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کی حد کہاں ہے, دوسرا رمضان آنے تک اس سے پہلے پہلے اسے پورا کر دینا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر قبر میں پہلے سے کوئی مردہ موجود ہے اور دوسرے مردے کو پھر اسی قبر میں دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟
نہیں دیکھیے, اگر مجبوری ہے کوئی پریشانی ہے یہ الگ مسئلہ ہے, ورنہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر رکھنی چاہیے. اس میں اصل میں حکومتوں کے طور پر یا کمیٹیوں کے طور پر صحیح تنظیم نہیں ہوتی ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو زندوں اور مردوں دونوں کے لیے کافی بنایا ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیونکہ بڑے شہروں میں مسائل ہوتے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی صحیح طور پر تنظیم صحیح طور پر پلاننگ اس کی نہیں کی جاتی ہے.
اگلا سوال ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, جیسے کہ پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ شفا اور شفا میں فرق, شفا کا مطلب ہے صحت اور جبکہ شفا نام ہے دوزخ کی ایک گھاٹی کا جس سے دوزخ خود بھی دن میں 70 بار پناہ مانگتی ہے. اگر لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے, یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے. ساتھی پوچھتے ہیں یہ پریز بھی حضرت ہے.
اصل میں ہمارے کچھ لوگ زیادہ ہی عالم اور زیادہ ہی مجتہد اور زیادہ ہی متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. شفا اصل میں ہوتا ہے, اس کا معنی کنارہ کیا ہے, جہنم کی سواری نہیں کیا ہے, اس مراد کیا ہے؟ فان علی شفا اسرت من النار, جہنم کے گڑھے کے کنارے ہیں, جہنم میں کوئی وادی وہ نہیں ہے, ایک نہیں ہے. ایک دوسری چیز, وہ جو شفا ہے ہم اردو میں عربی میں وہ حمزہ کے ساتھ ہے اور یہ بغیر حمزہ کے ہے. جو آدمی جو بولتا ہے ہمارے یہاں اگر کوئی چیز ایسی مشہور ہو جائے اردو میں کہ وہ شفا ہے, لیکن ہمارے یہاں آسانی کے لوگ اگر وہ شفا بول دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کوئی بد دعا دے رہا ہے, ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی صحیح لفظ اس کا یہ ہے. اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں. کل لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جن سے سین نہیں نکلتی ہے نا, سین نکلتی ہے, وہ بھی غلط کہہ رہے کر رہے ہیں, شفا کہہ رہے ہیں, اس کا ہمارا کوئی ڈھونڈ کر کے نکال لیں گے. تو اس قسم کے تکلفات میں پڑھنا وما انا من المتکلفین ہے کہ نہیں, تکلفات میں پڑھنا صحیح چیز نہیں. آپ اپنے دور متعلم ہیں, عالم ہیں, تو ٹھیک ہے آپ شفا استعمال شفا استعمال کیجیے, لیکن کیا ہے شفا ہے نا مت کے ساتھ پڑھ لیا. تو اس قسم کی چیزوں میں لوگوں کو جانا نہیں چاہیے. جو بیچارہ آپ نے جس نیت سے کہہ رہا ہے اس کی نیت کسی کو جہنم کے کڑے میں ڈالنا نہیں ہے, اس سے اگر شفا ہی بن رہا ہے شفا ہی معلوم ہے تو اس کے اوپر آج جو ہے کیوں حکم لگا دیا, بد دعا ہو گئی, بد دعا نہیں ہوئی.
اگلا سوال ہے ساتھی دوست, امام کے پیچھے قرآن یعنی قرآن کرنے کا کیا مطلب ہے؟
صحیح, امام کے پیچھے سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرآن جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا الا بام القرآن, انہیں ابو داؤد میں وہ جو روایت ہے اس میں آپ نے کیا بیان کرنا, لا تقرؤوا الا بام القرآن, تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو. اس روایت کے بعد رکن ہے فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها, اس لیے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. جی البتہ یہ جہری نماز سے متعلق ہے. البتہ سری نماز میں جب امام کی قرآن کو نہیں سن رہا ہے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پڑھے گا تو اس کا ذہن کیا ہے ادھر ادھر بہتتا رہے گا, اور جب پڑھے گا کوئی سورت کو تو اس کا دماغ دل اس میں لگا رہے گا.
اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں مغرب سے پہلے کتنی رکعت سنت ہے؟
بھائی دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں صلوا قبل المغرب رکعتین, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو رکعت ہیں, ہے کہ نہیں؟ بین کل اذانین صلاۃ, ہر دو اذانوں کے درمیان میں نماز ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل نماز کتنی ہے, دو رکعت ہے, اور یہی دو رکعت سلف سے اور صحابہ کرام حضرت انس مالک وغیرہ کی روایت میں ثابت ہے. جی
مغرب سے پہلے ہے نا. ساری سوال کرتے ہیں کیا حرم مکی یا مدنی کے ابواب سے جو لوگ یعنی دروازوں سے جو لوگ ایک دوسرے کی چپل پہن کر نکل جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہے یا نہیں؟ دلیل کے ساتھ جواب دیں. شکریہ کا موقع. دیکھیے
ساتھیوں اس کی دو صورت ہوگی. ایک صورت یہ ہے کہ وہ چپل قابل اعتناء ہے, یعنی ایسا ہے کہ جس کا مالک اس کو ڈھونڈے, اس کو تلاش کرے, اچھی کنڈیشن موجود ہے, یا وہ کسی جگہ کنارے پر رکھا ہوا ہے تو اس کا پہننا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ نہیں. اور اگر اس قسم کے جو یہ دو بدھی والے چپل عام طور پر رہتے ہیں اس کا کوئی آدمی اہتمام, ہاں سلیپر وغیرہ ہے, کوئی آدمی اہتمام نہیں کرتا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا بھی پہننا بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے لطف کو اٹھانا ناجائز قرار دیا ہے, لیکن کیونکہ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے, وہ کوئی پھینکا جاتا ہے. اب اگر انشاءاللہ وقت حاجت اور ضرورت کوئی پہن لے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے السلام علیکم یا رسول اللہ یہ کہنے والے کی نیت پر اس کا حکم مناسب ہوگا. اگر کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار رہا ہے اور آپ کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ تو شرک میں داخل ہے, یہ سکان جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی بطور حکایت کے یہ چیز کہہ رہا ہے کہ ایسا حدیث میں آیا ہوا ہے یا قرآن میں آیا ہوا ہے یا یہ ہے, یا بسا اوقات بطور افسوس سے ہوتا ہے یا بسا اوقات بطور محبت سے ہوتا ہے, اس کی مثال میں دوں. مثال کے طور پر ابھی آپ کوئی تقریر سن رہے ہیں کسی عالم کی, اس کا گزر چکا ہے, وہ آدمی گزر چکا ہے, آپ کی اس کی تقریر بڑی پسند آئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحم کرے آپ کے اوپر ہے مولانا, ہے کہ نہیں؟ یعنی خطاب دے دیا نا. جیسے ہمارے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ رہتا ہے, عبد الباسط ہے, المن شاوی ہے, ان کی اخراط سنتے رہتے ہیں کبھی, تو یہ بخشا پسند کیا کہتے ہیں؟ اللہ یرحمک سے, ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب, اس سے مراد انسان کو اسے کسی کو پکارنا نہیں ہے, نہ وہ سمجھتا ہے کہ ہماری بات کو سن رہا ہے, تو اس صورت میں یہ چیز جائز ہوگی. ہمارے یہاں بہت سے لوگ چونکہ اس نقطے پر توجہ نہیں دے, اس کو اس لیے فرق نہیں کرتے ہیں, اس لیے ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یعنی قرآن کی قسم کھانا ٹھیک ہے؟
دیکھیے قرآن کی قسم کھانے کی دو صورت ہے. قرآن جو مصحف یا دفتر یا کتاب کی شکل میں ہے اس کی قسم تو نہیں ہے, البتہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کی صفت ہے, اس کی قسم کھائی جا سکتی.
ایک چیز یہاں پر آتی ہے کہ بعض اوقات میں کھوت وغیرہ میں یعنی مصحف کی شکل میں مصحف دیا جاتا ہے, جیسے انڈیا وغیرہ میں رواج ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ اس مصحف پر رکھتا ہے اور یعنی قرآن کی ایسی طریقے سے جیسے ماحول میں لڑا ہے کہ جو لوگ گیتا ختم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے قرآن پیش کیا جاتا ہے, تو اس وقت پہ وہ ہاتھ رکھنا تو ضروری ہوتا ہے, تو اس وقت کیا نیت کرے, کیا رکھنا ہی جائز نہیں اس کے لیے؟
یہ تو الگ مسئلہ ہے, اس کا قسم سے تعلق نہیں ہے. علماء نے وقت کی ضرورت اس کی اجازت دی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ لجنہ دائمہ کا کوئی فتویٰ اس سلسلے میں ہے اور سوال آیا بعض ملکوں کی وجہ سے, بعض ملکوں سے سوال آیا کہ ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے اور کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی اچھی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جاتی ہے, تھوڑا بیان کریں مہربانی ہوگی.
نماز جنازہ اللہ اکبر انسان کرے نیت کر کے خدرا روح ہو کر کے, ہے نا, ہاتھ بات کر کے سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے ساتھ مسلم یہ بھی پڑھ سکتا ہے, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے درود السلام پڑھے, اللہ صلی اللہ پڑھے درود پڑھے, ہے کہ نہیں؟ اس کے ختم ہونے کے بعد پھر تیسری تکبیر کہہ کر کے کوئی دعا جو ثابت ہے اللہ رسول سے وہ دعا پڑھے, پھر تکبیر کہہ کے سلام کہہ دیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں جو رکوع سے اٹھ جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو چھوڑے رکھیں یا اپنے سینے پر باندھے رکھیں؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی نفس وارد نہیں ہے آج کے بعد, نہ یہ وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دوبارہ رکوع سے اٹھنے کے بعد رکھ لیتے تھے, اور نہ یہ وارد ہے کہ آپ ان کو چھوڑے رکھتے تھے. تو جن علماء نے اس پر قیاس کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حالت قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھے رہتے تھے, تو انہوں نے رکوع کے بعد بھی, اور جن لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہر نماز کے ہر حصے سے متعلق آپ کا جو عمل رہا ہے, آپ کے ہاتھوں پیروں کی جو کیفیت رہی ہے وہ حدیثوں کے اندر بیان ہے. رکوع سے پہلے کا تو یہ بیان ہے کہ آپ جنہیں ہاتھوں پر رکھ لیا کرتے تھے, لیکن رکوع کے بعد میں اس کا کئی بھی کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں ذکر نہیں آتا کہ آپ نے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ نے ایسا کیا. اور اصل میں رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے وہ قیام مطلق قیام نہیں کہتا, وہ قیام بعد رکوع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قیام بعد رکوع, جس کے لیے نفس کی ضرورت ہے. لہذا راجح قول یہی ہے کہ نہ رکھا جائے, لیکن ظاہر بات ہے چونکہ اشارتن ہی صحیح ان علماء کے قول کی بھی دلیل ملتی ہے, جیسے سند ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے, وائل ابن حجر وغیرہ کی روایت ہے سند نسائی وغیرہ میں, تو اگر کوئی آدمی رکھ لیتا ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے اور نہ اس کے اوپر بدعتی ہونے کا حکم لگائیں گے. مجھے بہت پسند آیا احمد حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہاں ہم اپنے ہاتھوں کو رکوع کے بعد رکھ لیں ایک دوسرے پر یا چھوڑ دیں, تو آپ نے کہا کہ دونوں چیزیں واضح ہے, چاہے ایسا کرے گا تو ایسا کرے.
اگر کسی مسجد میں اس مسئلے کو لے کر ٹکراؤ ہو جائے تو ان صورت میں کس چیز کیا کرنا چاہیے, کیا مینجمنٹ کرنا چاہیے؟
ایسی صورت میں اگر جماعت کے اندر طاقت ہے, دونوں کو بندے مار رہے ہیں تو لوگ ٹکراؤ کر رہے ہیں, ایک ایسی چیز جس نے ٹکراؤ شیخ ابن باز شیخ الباری دونوں نے نہیں کیا, ایک دوسرے کے اوپر بدعتی ہونے کا حکم نہیں لگایا, حالانکہ شیخ الباری قائل ہیں کہ یہ بدعت کے قریب ہے اور شیخ ابن باز سنت کو کہتے ہیں, لیکن دونوں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. اللہ کے بندے اگر آپ کسی ہمارے دلیل پر مطمئن نہیں ہیں تو ہم اگر آپ دلیل مطمئن تو آپ بندے سے ہمیں اپنی دلیل مطمئن کراتے ہیں؟ یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے, یہ اہل حدیث کے منہج کے سراسر خلاف ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر کے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور جس کی طرف دونوں قسم کے علماء کی رائے ہیں, ایسی چیزوں کو لے کر کے مسجد کے اندر یا جماعت میں اختلاف کیا جائے.
اگر کوئی جماعت یا ذمہ دار وغیرہ اگر اس کو دلیل بنا کر کے دوسری جماعت کے لوگ بھی ہیں اور ہمارے درمیان جو نماز میں فرق دیکھ کر کچھ غلط چیز محسوس کریں گے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی سینے پر ہاتھ رکھنے سے یعنی رکوع کے بعد ہاتھ رکھنے سے جو ہے نا منع کر دیں اس چیز کو, تو اس وقت سینے پہ ہاتھ رکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا رک جانا چاہیے یا اپنا کام مستقل کرتے رہنا چاہیے؟
اس سے اگر سینے کا ڈر ہو تو رک جانا چاہیے, سینے کا خطرہ ہو تو رک جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو جو واضح اور حق کے موافق ہیں لیکن فتنے کی ڈر سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا, مثال کے طور پر خانہ کعبہ کو اس کے اصلی حالت پر بنانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل واضح سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, حضرت ابوبکر کی سنت کو, حضرت عمر کی سنت کو, یعنی منا میں کتنی دو رکعت پڑھنے کو ہے نا, اس کو اس سنت کو چھوڑ دیا. اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب وہ چار رکعت پڑھنے گئے تو چار ہی رکعت پڑھی, بلکہ روایات سے پتا چلتا ہے کہ اپنی خیمے میں اکیلے ہی پڑھتے پھر بھی چار رکعت پڑھتے تھے. ذرا دیکھا ہے, اپنے خیمے میں اکیلے ہی پڑھتے تھے یعنی امام کے ساتھ نہیں, تو اکیلے پھر بھی وہ چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے الاختلاف شر, اختلاف شر. تو ایسے لوگ جہاں دیکھیں کہ اختلاف کا ڈر ہے فتنے کا ڈر ہے, اس سنت کے اوپر عمل کرنا. اگر سمجھتے ہیں کہ سنت ہے رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو باندھنا, تو چھوڑ دینا ہی اسی میں مصلحت ہے اور یہی شریعت کے روح سے زیادہ قریب ہے.
اگلا سوال ہے, ابھی پوچھتے ہیں کہ غوث اعظم کا معنی کیا ہے, کسی بزرگ کو ہم غوث اعظم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے غوث اعظم کہنا دو اعتبار سے غلط ہے. ایک تو یہ ہے کہ غوث اعظم کا معنی ہے کہ سب سے بڑے مدد کرنے والے, ظاہر بات یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دوسری چیز, ایک ایسے شخص کے بارے میں اس کا اطلاق ہو رہا ہے جو شخص کسی کی بھی ایک رائی کے برابر بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, ایک رائی کے برابر بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, لہذا اس کا اطلاق جائز نہیں ہوگا. جی
اگلا سوال ہے، سوال تو کافی لمبا ہے، قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ چھوٹی بڑی نشانیوں کا فرق بھی بتا دیں تو کیا کہیں گے شیخ؟ کچھ بتائیں گے سلسلے میں یا قابل مختصر؟
ہم دیکھیے چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو امور عادی ہیں، عادت کے طور پر ہر پیش آتی ہیں، وہ غیر ضروری طور پر عام ہو جائیں. مثال کے طور پر جنا ہر وقت پایا گیا ہے، لیکن یہ غیر ضروری طور پر عام ہو جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے. تجارت ہر زمانے میں پائی گئی ہے، لیکن اب کیا ہے، ہر آدمی تجارت کرنے لگے، مرد بھی کرنے لگے، عورت بھی کرنے لگے، بیٹا بھی کرنے لگے، بیٹی بھی کرنے لگے، بہو بھی اس میں شریک ہو جائے، یہ گویا کہ اتنی عام ہو جائے. ایک چیز کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے. قطع رحمی یہ ہر زمانے میں پایا گیا ہے، لیکن قطع رحمی اب اس طریقے سے ہو جائے کہ ہاں عمومی طور پر محلے اور گاؤں میں لوگ اپنے رشتے داروں کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ قیامت کی نشانی بن جائے گی. تو چھوٹی نشانیاں قیامت کی وہ ہیں کہ جو امور عادی ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، وہ غیر ضروری طور پر اس میں اضافہ ہو جائے. اور بڑی نشانیاں یہ ہیں جن کی مثال سمجھنے کی پائی نہیں جاتی ہے، جن کی مثال پائی نہیں جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے وقوع کے قریب پیش آئیں گی، اور چھوٹی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول کی منہی سے پیش آنا شروع ہو گئی ہیں اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب ظاہر بات ہے ان کی تفصیل تو یہاں پر بیان نہیں کی جاتی کہ چھوٹی نشانیاں کون کون سی اور بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں. اس سلسلے میں کتابیں بھی ہیں اور نیٹ کے اوپر دیکھیں بہت سے لوگوں کی تقریریں جو ہے مل جائیں گی.
اگلا سوال ہے، سبھی نے پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ میں لکھا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ماتم کو سوائے اس کے لیے جو مظلوم ہو. حوالہ دیا ہے سنن نساء آیت نمبر 148 اور تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 20، صحیح بخاری صفحہ نمبر 8 میں. اور اس طریقے سے کہا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینا پوری کی. حوالہ دیا گیا صحیح بخاری صفحہ نمبر 50 اور صحیح مسلم صفحہ نمبر 298.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء فرماتا ہے لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کا اعلان کی اجازت نہیں دیتا ہے مگر اس شخص کے لیے جس پر ظلم کیا جائے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعلان کا کوئی کسی کی غیبت کرے، کوئی کسی کی شکایتیں کرتا پھرے، کوئی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا پھرے، الا من ظلم، الا یہ کہ جس شخص کے اوپر ظلم کیا جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ جاؤ اپنا سامان گھر سے باہر نکال کر کے باہر رکھ گھر کر دو. اس نے ایسا ہی کیا. اب ہر آدمی جو ادھر سے گزرتا ہے، بھائی ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے رہنے نہیں دیتا. ہر آدمی کہے برا ہو اس پڑوسی کو، اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، بلانا ہو اسے پڑوسی پر. تو یہ آدمی آتا ہے بےچارا کہ اللہ کے بندے اپنے سامان اندر رکھو، آج میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا. تو اس قسم کا اعلان، اس قسم کا جہر، اس قسم کا اظہار، یہ مراد ہے حدیث کا، نئے کی ماتم اور سینہ کوبی. اور بخاری شریف میں کہا کہ لگن سینہ کوبی تھی کہ نعوذ باللہ من ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور اتہام ہے. اگر ہے تو حدیث کون سی علاقے پیش کی جائے.
جی ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں حرکت کا کیا حکم ہے؟ کہ جیسے ہاتھ اور پیر ہل جائے یا ہم کچھ حرکت کریں، تو ساتھی کا مقصد یہ ہے کہ حرکت کتنی کر سکتے ہیں آدمی جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، یا اور کتنی حرکت سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟
دیکھیے حرکت نماز میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر حرکت کیوں ہے، آیا اس کی کوئی ضرورت اور حاجت ہے؟ اگر اس کی کوئی ضرورت اور حاجت ہے تو شریعت نے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے. صحیح نہیں؟ مثال کے طور پر کسی کے سامنے ایک بچھو آ گیا، تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ہاں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ اتارا، نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دائیں بائیں دیکھے، اگر کہیں ڈنڈا ملے جا کر ڈنڈا لے کر بھی اس کو مار سکتا ہے. صحیح کہ نہیں ہے؟ تو اگر حاجت ہے اس کی تو اس کے لیے کوئی ہم صحیح حد اس کی متعین نہیں کر سکتے ہیں، ایک چیز. اور اگر بغیر حاجت کے ہیں اور ایسی حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کی کیفیت میں فرق پڑ جائے، نماز کی روح میں جو ہے وہ فرق پڑ جائے، یعنی ایسی حرکت ہو کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی قبلے کی طرف سے دوسری طرف ہو جائے، ہے کہ نہیں، یا دیکھنے والا آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ چیز تو ناجائز ہوگی. باقی ایسے معمولی حرکت ہے جیسے کچھ ملا دینا ہے، ایک آدھ قدم آگے بڑھ جانا ہے، سر کو ہلا دینا ہے، تو اسی چیز میں کوئی حرج نہیں.
اگلا سوال اگر بھی پوچھتے ہیں، جیسے سوال ہے اگر کوئی مرغی فارم کھولے اور ایک وقت میں یعنی 2500 یا 3000 مرغیاں پالتا ہو جو 40 دن میں تیار ہوتی ہیں، تو کیا اس پر زکات دینا پڑے گا؟ اگر ہاں تو کتنا؟ اور اگر مچھلی پالتا ہے تو کیا اس پر بھی زکات دینا ضروری ہے؟
دیکھیے، اصل میں اس سلسلے میں مرغیاں آخر جو پالی گئی ہیں وہ بطور تجارت کے ہیں یا کیا؟ اگر بطور تجارت کے ہیں تو جس دن سے اس کی مالیت اتنی ہو گئی ہے جس کے اوپر زکات ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس نے شروع کیا اتنی مالیت سے جتنے کا سونا پانچ تولے سے سونا خریدا جا سکتا تھا، اب سال بھر کے بعد اس کی فارم کی مالیت کتنی ہو گئی؟ 8 تولے سونے کے برابر ہو گئی، تو گویا اب جو ہے اس کے اوپر زکات کا حکم آئے گا، اس کے اوپر زکات کا حکم آئے گا. اب یہ جب سال پورا ہو جائے گا تو اس کی جتنی مالیت ہے وہ لگا کر کے اس کی زکات دی جائے گی. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اتنی بڑی کمپنی یا فرم نہیں بنایا ہے، صرف جو ہے کچھ ایسی مرغیاں ہیں جو دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اب اس پر نہیں بلکہ اس کی قیمت کے اوپر زکات ہوگا. وہ جو بیچے گا اگر وہ بچ رہا ہے، بچ رہی ہے اتنی اور سال بھر گزر جا رہے ہیں اس رقم کے اوپر، تو اس پر زکات وغیرہ زکات نہیں ہے. اور یہ حکم جو ہے مچھلی بتا دیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک گھر میں 4 سال سے رہ رہی ہے لیکن ان میں نہ کوئی بات چیت ہے اور نہ ہی کوئی جسمانی یا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، تو کیا ان کی طلاق ہو جائے گی؟
نہیں، طلاق ہوگی سر، جو طلاق دی جائے گی تو ہے کہ نہیں، طلاق دی جائے گی یا وہ عورت سب کا دعویٰ کرے اور لوگ کہیں کہ ہاں بھائی اتنے مہینے کی تمہیں مدت ہے، اگر تم نے تعلق نہیں کیا ان کا تمہارا نکاح سب سمجھا جائے گا. اللہ فلحال مجرد جدائی سے طلاق واقع نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا کہتا ہے، چلیے یا غلط؟
حاجی یہ ظاہر بات ہے تریا اور نمود میں داخل ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہے نا؟ اللہ یہ کہ جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کسی علاقے میں، مثال تو ہمارے یہاں 2 آدمی تھے جن کا نام احمد اللہ تھا، ایک میرے والد تھے اور ایک دوسرے صاحب تھے، ہے کہ نہیں؟ اب میں ایک دکان کے اوپر گیا، ہے نا، یا وہ ورقہ لکھا بھیجا تو صرف لکھا کہ احمد اللہ اور سگائی کو، دکان والے نے کہا کون ہے جو احمد اللہ ہے نا، تو اب اس کے لیے نام کیا کیا ہے؟ حاجی اگر لکھ دیا جائے تو اسے لوگوں کی معرفت ہو جائے، اس میں کوئی خط کی بات نہیں ہے، لیکن مہاجریا اور نمود کے طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے فخر دھا بھائی ہم نے حج کیا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں سونا چاندی نقد اور تجارتی مال سب کو اکٹھا کر کے زکات کا نصاب بنے گا یا سب کا معاملہ الگ الگ رہے گا؟
بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں تو یہ کوڈ جس پر میرا دل مطمئن ہے کہ سونے کا الگ ہے اور چاندی کا الگ ہے، البتہ نقد جو ہے وہ چاندی کے ساتھ نہیں سونے کے ساتھ ملایا جائے گا، گویا نقد کو اور سونے کو تو ملایا جائے گا اور چاندی کی اپنا الگ زکات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دنیا میں اس کرنسی کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ سونے کے اوپر ہے. پہلے کے طریقے سے چاندی کا اعتبار نہیں رہ گیا ہے.
مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کچھ سنلاک ہیں جس سے زکات ہوتی ہے لیکن سونا ہے 5-6 تولہ سونا ہے جس پر زکات تو نہیں ہے، کیا زکات میں اس پانچ چھ تولے سونے کو بھی ملایا جائے گا؟
جی بالکل ملایا جائے گا, بالکل ملایا جائے گا. کتنا تمہارے پاس ہے نا پیسے اور وہ کتنی زکات ہوگی, ہر ایک زکات دی جائے گی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, کیا شیعہ کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں, ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مین کو اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت زیادہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں, کیا ان لوگوں کا استعمال مسلمانوں میں ہوگا یا کافروں میں؟
دیکھیے, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو گالی دیتا ہے, ان پر الزام لگاتا ہے, وہ کافر ہے نا. جو صحابہ اکرام کو مرتد کہتا ہے وہ کافر ہے. لیکن کسی ایک آدمی کو دیکھا تو ہم اس سے کہیں کہ تو کافر ہے, الا یہ کی اس کے اوپر حجت قائم کر دی جائے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 3 سے ساری سوال کرتے ہیں. شیخ صاحب, کچھ لوگ فیس بک پر جمعہ مبارک کا فوٹو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا, یہ کرنا اور کہنا کیسا ہے؟
دیکھیے, مشکل یہ ہے کہ یہ آخری سالوں میں لوگ جب عمل میں کوتاہ ہوئے تو اپنی اس کوتاہی یا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مظہریت اور واحد پر آ گئے ہیں. ہم نے سلف سے, اپنے علماء سے, اور نہ ان سے پڑھا ہے اور نہ ان سے سنا ہے کہ وہ جمعہ کو جمعہ مبارک پڑھتے تھے. آج لوگ جمعہ کی جو سنتیں ہیں اسے چھوڑے ہوئے ہیں, جمعہ کی جو سنتیں ہیں اسے چھوڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کی اس قسم کا اہتمام کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں یا تو وہ جمعہ پڑھتے ہی نہیں, اور اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو اس وقت پہنچنے کو کوشش کرتے ہیں جب امام خطبہ ختم کر چکا ہوتا ہے تو, یا اس کے قریب ہوتا ہے تو, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں قطعاً غیر مناسب ہیں. اس سلسلے میں علماء کا, شیخ ابن باز ہے, شیخ صالح الفوزان ہے اور مفتی ہیں, اس سلسلے میں علماء کے فتاوے دیکھ رہا تھا. جو علماء کبار ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کو جائز نہیں کہتا. دیکھیے, یہ چیز جائز کی ہوتی کبھی کبھار, یعنی کبھی, ہاں بھائی جمعہ مبارک, یعنی بغیر عادت کے, لیکن ایک عادت بنا لی جائے اور اس کا اس طریقے کا منوگرام کرے گا وہ بنایا جائے اور اس کو ہر جمعہ کو لوگوں کو جو ہے وہ اس میں شیئر کیا بھیجا جائے, پھر بات یہ چیز جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے, شادی نے پوسٹ بھیجا ہے تو عنوان تقریر ہے سرور کائنات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوسٹ کے اندر لکھا ہے, روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آل بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ سے, آپ لمبی سی یعنی روایتوں کے نام ہیں, آگے جو ہے انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امام محمد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوا تھا کہ جب نے انصاری رضی اللہ نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, خدا کا ابھی وہ امی, مجھے خبر دو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسول ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے اللہ نے نور پیدا کیا تھا, ہزار برس پہلے کے ایک روز پر لمبی تھی.
یہ ایسی حدیث ہے جو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ ایسی حدیث ہے جو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے, جو کہ صرف صوفیوں کے ہاں پائی جا رہی ہے. اور یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے ہندوستان کے بعض لوگوں نے کہ مصنف عبد الرزاق کا کوئی نسخہ ملا ہے, اس لیے کہ میں بچپن ہی سے سنتے آ رہا تھا مصنف عبد الرزاق میں, مصنف عبد الرزاق میں ہے, لیکن ایک بار مجھے مصنف عبد الرزاق کو موقع ملا شروع سے آخر تک دیکھنے کا, لیکن وہ 11 جلدیں ہیں, ان میں سے کسی بھی جلد کے اندر یہ حدیث نہیں بتائی گئی. مصنف عبد الرزاق کے ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی تفسیر کے اندر ہو, اس نے دیکھا, اس نے بھی یہ حدیث نہیں پائی گئی. اور ہم ہی نے نہیں, بہت سے بڑے بڑے علماء, علامہ البانی رحمہ اللہ, آج جانتے ہیں حدیث میں کتنی گہری ان کی نظر ہے, خاص طور مخطوطات پر, انہوں نے بھی لکھا کہ مجھے یہ حدیث کسی کتاب میں, حالانکہ ہم نے بہت سے اجزاء کا مطالعہ کیا لیکن نہیں مل سکی. آج چند سالوں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مصنف عبد الرزاق کا کوئی نسخہ ملا ہے افغانستان میں, اور وہ نقل کیا گیا ہے موسکو کے کسی نسخے سے جس کے اندر حدیث پائی گئی ہے, تو یہ چیز سراسر جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کسی بھی نسخے پر اس وقت اعتماد نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اس نسخے کی سند اس مصنف پر سے اتر نہ پہنچ جائے.
اگلا سوال ہے, فادی پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث بھائی میں جو جادو کا علاج کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر اپنے جو پیشنٹ ہے ان کا جو علاج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ کیسے کیا تھا اس کے بارے میں, ہم نے کیسے علاج کیا اور بتاتے ہیں کہ وہ فلاں شیطان تھا فلاں جن تھا اور فلاں طریقے سے اس پر جادو کیا گیا تھا, یعنی ساری ڈیٹیلز جو ہے جو ان کے پیشنٹ ہیں ان کے تعلق سے بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر آپ بھی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا نمبر دیتے ہیں اس طریقے سے ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ساتھی رہی سوال ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کی جو علاج کی باتیں ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟
بھائی دیکھیے, یہ انسان کے مقصد کے اوپر ہوگا, تو اس سے اس کا مقصد کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک اور صحیح عقیدہ بندہ ہو, دیکھے کہ لوگ بھول کر کے یا غلطی سے ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جب عقیدہ ان سے ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں, ناجائز قسم کے تعویذات پہننے کو لیے دے رہے ہیں, تو اگر یہ خوش نصیبی سے ایسا بندہ کر رہا ہے تو وہ قابل شکر اور قابل قدر ہے, ایسے نہیں ہے. اور اگر اس کا مقصد صرف تجارت ہے اور یہ ہے ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں.
اگلا سوال ہے, سبھی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار رکعت پڑھتے ہیں, سوال اب یہ ہے بخاری صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے صفحہ نمبر 6997 میں ہے اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ یہ تہجد کے برابر ہے, تو کچھ لوگ صرف دو پڑھ کر چار کو غلط کیوں بتاتے ہیں؟
آج کل مشکل یہ ہے کہ یہ چند سالوں سے جب علماء دیوبند اور احناف میں علم کی کمی ہوئی تو بہت سے لوگ جو نئے طالب علم اپنے کو کہنے کے لیے نکلے تو اہل حدیثوں کی تردید میں ایسی ایسی حدیثیں مجمل حدیثیں ڈھونڈ کر کے لانے لگے جو بظاہر ان کے مسلک کی تائید اس سے ہوتی ہے, حالانکہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو اس لیے ان کا مسلک کبھی ثابت نہیں ہوتا. جیسا کہ یہ قریب میں آپ نے خلیدین کی حدیث کو آپ نے پیش کیا تھا کہ صحیح مسلم شریف سے, جبکہ وہ حدیث ہے کہ بڑے بڑے علماء احناف جو احناف کے بڑے بڑے وکیل مانے گئے ہیں امام صحابی رحمہ اللہ وغیرہ کو وہ چیز نہیں سوچی. تو اصل میں یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا رات گزارنے کے لیے تاکہ آپ کی نماز کا طریقہ دیکھوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گھر میں رات میں چار رکعت پڑھی. مشکل یہاں پر یہ پیش آئی ہے ان بھائیوں کو غلطی ہوئی کہ عبداللہ بن عباس کی تمام حدیثیں جو بخاری ہی کے اندر ہیں ان کو انہوں نے جمع نہیں کیا. اگر صرف اسی حدیث کے اوپر دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس نے جو حدیثیں جو اس سلسلے بیان فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 11 رکعت ہوا کرتی تھی یا وہ فجر کی سنت کے ساتھ 13 رکعت ہوا کرتی تھی, اگر اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملائیں گے تو اس طریقے سے اگر اس کو ہم عشاء کی سنتوں میں شمار کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات میں صرف مسلم سے 7 رکعت ہی ہو پاتی ہے کہ نہیں, 7 رکعت ہی مسلم سے ہو پاتی ہے. تو اصل میں کیا ہے, یہ جو 4 رکعت تھی وہ آپ وسلم کی تہجد کی نماز کا ایک حصہ تھا. اسی حدیث نے جس کا حوالہ دیا ہے چاہے اس کو کتنا
117
میں اٹھا کر کے دیکھ لیں, جب ہم 4 رکعت پڑھی پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے 5 رکعت پڑھی اور وتر پڑھی اور 2 رکعت پڑھی. اب اگر ان سے سوال کیا جائے کہ 4 رکعت پڑھی تو آپ نے پوری رکعت اور آپ نے صرف 5 رکعت اگر اس کو ایسا جو سنت مانتے ہیں تو آپ نے پوری آپ نے صرف 5 رکعت پڑھی. تو اب دوسری روایتیں ہیں حضرت عباس کی جو مفصل آئی ہوئی ہیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی پھر 2 رکعت پڑھی پھر 2 رکعت پڑھی پھر 2 رکعت پڑھی پھر وتر پڑھی اور پھر آپ نے فجر کی سنت پڑھی, تو دونوں میں تطابق کیسے پایا جائے گا؟ تو چونکہ ان لوگوں نے صرف یہ ہے کہ لوگوں کو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے مخالف پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کر کے چیز لانی ہے, حقائق کی طرف نہیں جانا ہے, اس لیے اس قسم کی غلطیوں کے اندر وہ پڑ جایا کرتے. اگر علماء کی حدیثوں کو دیکھتے اور جو یہ لکھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ تہجد کے برابر ہے, یہ سراسر وہ کس روایت میں ہے؟ وہ کس روایت میں ہے؟ وہ ایک روایت وہ مجھے یہاں تک یاد آ رہا ہے امام محمد بن اسد مروزی رحمۃ اللہ قیام اللیل کے اندر ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے, منقطع روایت ہے کہ عشاء سے پہلے کی چار رکعات یہ قیام اللیل کے برابر مانی گئی ہے, نہ کہ عشاء کے بعد کی چار رکعات, نہ کہ عشاء کے بعد والی رکعات. یہ لوگ مشکل جو ہے کہ عوام کو اس طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے, اور یقینی ہے یہ بات کسی عالم کی طرف نہیں آئی ہوگی, کوئی طالب علم ہوگا, کوئی طالب علم ہوگا اسے ایک حدیث مل گئی اور سمجھا کہ ہمارا مقصد اس سے پورا ہو گیا ہمیں الحمد للہ نہیں. اللہ کے لحاظ اس حدیث کا تعلق عشاء کی سنت سے نہیں ہے.
اگلا سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ فرض رہوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی اور قولی کتنی سنت موقعہ اور کتنی نفل صحیح ثابت ہے؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک سنت معقدہ کا تعلق ہے فرض نمازوں کے بعد, وہ تو 12 ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا حضرت عائشہ کے سن حبہ کے روایت ہے کہ جو تک 12 رکعات پڑھے گا فرائض کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو یہ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت معقدہ ہے نا. سنت غیر موقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کے بعد بھی چار رکعات آپ کے قول سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالرحمٰن عمر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے کے اوپر جو عصر سے پہلے کتنا پڑتا ہے؟ چار رکعات پڑتا ہے. مغرب سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل المغرب رکعتین ہیں, صلوا قبل المغرب رکعتین لمن شاء, ہے نا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ظہر کے بعد بسا اوقات دو دو کر کے چار رکعات بھی ثابت ہے. جیسے تم نے حبیبہ کی روایت ہے کہ آپ نے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے کے اوپر جو ظہر کے بعد چار رکعات پڑھتا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے آپ وسلم کے قول پر عمل کر کے عشاء سے پہلے بھی دو رکعات سنت پڑھی جا سکتی ہے. آپ نے بیان فرمایا بین کل اذانینی صلاۃ, بین کل اذانینی صلاۃ. یہ تو وہ نمازیں ہیں جو نماز کے فرض نمازوں سے متعلق ہے اور آگے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ اگر تہجد کی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آپ 8 رکعات وتر پڑھا کرتے تھے, اس سے کبھی کم کر دیتے تھے کبھی ضائع کر, لیکن عام حالات میں کتنا؟ 8 رکعات پوری رات میں آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ نے چاشت کی نماز بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز جو ہے وہ کبھی آپ نے 8 پڑھی اور کبھی اس سے کم یا زیادہ پڑھی ہے. تو عمومی طور پر جہاں تک مجھے یاد رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرد کے علاوہ امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے, بتا رہا ہوں پہلی بتا دیں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, تو امام القیم نے کہا کہ 40 رکعت اللہ کے رسول ثابت ہے فرد کے علاوہ.
مجھ سے آخری سوال ہے ساتھی, آگے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث اور انسیوں میں سنتوں اور مسجدوں کے بارے میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟
اصل میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ اہل حدیث صرف صحیح احادیث کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمارے حنفی بھائی ضعیف حدیث اور اپنی طرف سے بعض اجتہادات کو بھی اس کا حق دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ عشاء کی نماز کہتے ہیں کتنا ہے؟ 17 رکعت. کتنا کہتے ہیں؟ 17 رکعت ہے. اب عشاء سے پہلے 4 رکعت جو کہتے ہیں اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح اور صریح روایت موجود نہیں ہے, صرف قیام اللیل جو محمد مسلم مودی کی ہے اس میں ایک ہے کہ منقطع روایت ہے کہ ضعیف روایت ہے کہ ہاں بھائی صحابہ پڑھنا پسند ہے, تابعین پڑھنا پسند کرتے تھے, ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے آپ نے عشاء کے بعد سنت کو دو حصوں میں بانٹ دیا, سنت موقع اور سنت غیر موقع میں, اور اس کے بعد آپ نے نفل کا بھی 2 رکعت اضافہ کر دیا ہے, جبکہ نفل اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے وتر کے بعد کبھی کبھار 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے وتر کے بعد, یعنی آپ قیام اللیل کے بعد یہ نہیں کیا عشاء کے بعد ایسا کیا کرتے تھے. تو اس قسم کی جو کی باتیں ہیں اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ اہل حدیث وہ صرف صحیح حدیثوں میں جو چیزیں وارد ہیں اسی کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں, اور آپ اس سلسلے میں اپنے اجتہادات یا اپنے علماء کے بھی اجتہادات کو اس میں دخل دینا چاہتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر و احسن جزاء. کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن جزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.